153 पर कार्बन होता है और 52 पर थे, तो वहाँ से आप निकालने की तफसीर भी थोड़ी पढ़ेंगे, उसके बाद तो इंशाल्लाह उसूल फिकह की क्लास करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिल्लज़ी मुस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إلى الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے، اگر اچھا کام کرے گا تو انجام اچھا ہوگا، اگر برا کام کرے گا تو انجام برا ہوگا. لیکن جب ایک ایمان والا، ایک انسان اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ اس کا پروردگار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، تو اب اس کے پاس سے یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے. کیا مطلب اختیار ختم ہو جاتا ہے؟ کہ اب اس کو چاہیے کہ اپنا اختیار ختم کر دے اور اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دے، اس اختیار کو پروردگار کے سپرد کر دے کہ گو کہ آپ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اب میں اس اختیار کو اختیار نہیں کروں گا، بلکہ آپ کے اوپر اپنے سارے معاملات کو چھوڑوں گا. جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا، جو آپ فرمائیں گے وہ میں کروں گا. تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہی مراد ہے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے بھی حوالے کر دینا، کیونکہ اللہ کے رسول ہی انسانوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اس کو کہتے ہیں سپردگی. سپردگی، اور یہ سپردگی، یہ اللہ کے قریب ہونے کا باعث بنتی ہے. اگر سپردگی نہ ہو تو انسان اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنی من مرضی سے اپنے اختیار کو اپنے چاہت کے مطابق استعمال کرنا، اس سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سپردگی کا راستہ ہے، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. لیکن شیطان کا نظام یہ ہمیں اس کے برعکس سکھاتا ہے. وہ سکھاتا ہے کہ تم اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہو اپنے اختیار کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر کے، تم اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہو. یہ یاد رکھیں، ہر کافر بھی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے، اس کا پالنے والا ہے، وہ مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اختیار کو سپرد نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں بھی پہنچوں گا اپنے رب تک، میں بھی اپنے رب کو کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ کافر بھی چاہتا ہے، یہ بات کافر بھی چاہتا ہے، لیکن وہ یہ کام اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہے. فرق صرف ایک ایمان والے میں اور کافر میں یہ ہے کہ کافر یہی کام کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہے، اور ایمان والا یہی کام کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا چاہتا ہے. یہ ہے فرق ایمان والے میں اور کافر میں. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صراحتاً بیان فرما دیا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والے عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اس کو اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس میں وہ اپنے گاڈ گیون اختیار کو استعمال کرے. اس کی تفصیل میں معروف مسائل ہم شروع کر چکے ہیں. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے متعلق تو فرمایا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی تو اس میں یہی معاملہ ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام نے زینب رضی اللہ عنہا اور انہا اور ان کے بھائی کو فرمایا تھا کہ زینب کا نکاح جو ہے وہ زید سے کر دیا جائے، لیکن انہوں نے کف نہ ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا تھا. کزنز بھی تھے، اولین مسلمین میں سے تھے، لیکن کف جو ہے یہ بھی ہمارے دین ہی کا حصہ ہے، اور یہ معاشرتی اعتبار سے بھی یہ بہت اہمیت رکھتا تھا اس وقت بھی اور آج بھی رکھتا ہے، تو اس کی پیش نظر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیت اتر آئی، قرآن کی آیت اتر آئی، اور صحابہ کا معاملہ یہی تھا کہ جب حکم آ جاتا تھا تو وہ اپنے انکار کو واپس لے لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کچھ تو شروع میں انکار نہیں کرتے تھے ہم کبھی بھی نبی علیہ السلام، یعنی ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ نبی علیہ السلام کا ہر حکم ان کے لیے، یعنی ہر بات ان کے لیے حکم تھی، تو وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، لیکن کبھی کچھ صحابہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے اوپر کوئی نہ کوئی ان کے ذہن میں بات آ جاتی تھی، وہ اگر اس مشورے کو نہیں بھی مانتے تھے نا، لیکن جب حکم کی شکل اختیار کر جاتا تھا تو وہ فوراً مان لیتے تھے، یعنی غلطی سے توبہ کر لیتے تھے۔ تو اسی کے تحت دوسرا واقعہ جو انہوں نے لکھا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا نکاح بے امر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا، مگر مگر دونوں کی طبیعتوں میں موافقت نہ ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعتیں مختلف بنائی ہیں، تو طبیعتوں کے اندر موافقت ہونا یہ نکاح کے دوام کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو طبیعتوں میں موافقت جو ہے وہ ہمیشہ نہیں ہوتی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیز زبانی اور نسبی شرافت کی بنا پر اپنے کو اونچا سمجھنے اور اطاعت میں کوتاہی کرنے کی شکایت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو بھی کرتی تھیں، یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ ان کی اس وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پریشان تھے، بلکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شکایت کرتے تھے۔ اب واقعی وہ تیز زبان تھیں، واقعی جو ہے وہ نسبی شرافت کی وجہ سے اپنے آپ کو اونچا سمجھتی تھیں، یا یہ کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کی ذرا زیادہ زیادہ بات کرنے کو، ٹھیک ہے، یا ان کے جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ بھی شوہر کی ایک رائے ہوتی ہے، اس کے اوپر اپنی رائے پیش کرنا، اس کو زید رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے انٹرپریٹ کرتے تھے، ایسے اس کو گمان کرتے تھے کہ گویا وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ممکن ہے، ضروری نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ برائی کر رہی ہوں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کبھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ اتنا برا نہیں ہوتا لیکن دیکھنے والے کو وہ برا لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے حضرت نے یہاں پہ لکھا کہ کوتاہی کی شکایت کیا کرتے تھے، یعنی یہ ان کا یعنی یہ ایسے پرسیو کیا کرتے تھے، اور اسی کو آگے نبی علیہ السلام کے سامنے بطور شکایت کے بیان کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ طبیعتوں میں موافقت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ حقیقت میں ضروری نہیں ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ کوئی گناہ کر رہی تھیں یا زید رضی اللہ عنہ کوئی گناہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن پرسپشن بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا، تو پرسپشن جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا، اور پرسپشن کا غلط ہو جانا یہ گمان کا غلط ہونا ہوتا ہے، یہ گناہ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بتلا دیا گیا تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طلاق دیں گے، اس کے بعد زینب رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں گی، یعنی فیوچر کی یہ والی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی، اس کو خبر کہتے ہیں، خبر دے دی تھی، ٹھیک ہے، تو انباء الغیب جس کو کہتے ہیں، شاید ہم پہلے آپ کے سامنے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو بتا دیا تھا۔ ایک روز حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہی شکایات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ان کو طلاق دے دیں، کہ بھائی میرا گزارا نہیں ہو رہا، میں نہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر پا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا راستہ رکھا ہے تو میں اس کو اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ من جانب اللہ یہ علم ہو گیا تھا کہ واقعہ یوں ہی پیش آنے والا ہے کہ زید رضی اللہ عنہ ان کو طلاق دے دیں گے، پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی، لیکن دو وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے سے روکا، ٹھیک ہے، بھئی ایسا ہونے والا ہے، لیکن ہونے کا علم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شک نہیں فرما رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراحتاً حکم نہیں آیا تھا، اس وجہ سے نبی علیہ السلام اپنے صوابدید کے مطابق کوئی قدم اٹھا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، کیونکہ حکم تو ابھی آیا ہی نہیں ہے نا، تو نافرمانی کس بات کی، ابھی تو خالی فیوچر کا علم بتایا گیا ہے، تو فیوچر کا علم یہ تو خبر ہے،
اور خبر کی تو نافرمانی نہیں کی جاتی، نافرمانی تو امر کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر امر کا تو معاملہ یہ بھی نہیں ہے نا، یہاں تو صرف خبر کا معاملہ ہے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ جملہ خبریہ الگ چیز ہوتی ہے، جملہ انشائیہ الگ چیز ہوتی ہے، امر جو ہے وہ جملہ انشائیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے سے روکا۔ اول یہ کہ طلاق دینا اگرچہ کہ شریعت اسلام میں جائز ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ابغض المباحات ہے، یعنی جائز چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کو بہت زیادہ یعنی ترجیح دیتے ہیں۔ اور آپ نے حضرت جی کے بیانات میں جو خصوصاً ازدواجی زندگی کے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری ایسی باتیں سنی ہیں حدیث مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ جب شوہر اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے، بیوی شوہر کو مسکرا کر دیکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دے۔ تو ظاہر ہے جو شیطان کی کامیابی وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ تقوینی طور پر کسی کام کا وقوع تشریعی حکم کو متاثر نہیں کرتا، یعنی کسی کام کا وقوع تشریعی حکم کو متاثر نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یعنی واقع ہو جانا جو ہے نا وہ کوئی کام تقوینی طور پر کوئی کام ہو گیا، یعنی تقوینی طور پر کام ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ تقوینی اور تشریعی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تقوینی اور تشریعی، کیونکہ ہم کلاس میں کر چکے ہیں اس کو ڈسکس، تقوینی وقوع ہو جانا اور تشریعی حکم، یہ مطلب کیا فرق ہے تقوینی اور تشریعی کے درمیان؟ بتا رہا ہے تکوینی دنیاوی طور پر نہیں، دنیاوی طور پر سے کوئی تعلق نہیں ہے، تکوینی جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کی مرضی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کہ فلانے شخص کا قصور تھا اس وجہ سے ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جب آپ کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے تو ایسے معاملے کو نا تقوینی معاملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قصوروار۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قصور کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو قصوروار کب ٹھہراتے ہیں؟ جب وہ کسی حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو قصور کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قصور کس چیز کو کہتے ہیں؟ حکم کی نافرمانی، بڑے کے حکم کی نافرمانی، اس کو قصور کہتے ہیں۔ چھوٹے کے حکم کی نافرمانی کو قصور نہیں کہتے، کوئی بچہ آپ کو حکم دے اور آپ اس کو پورا نہ کریں تو اس کو آپ کا قصور تو نہیں کہا جائے گا نا، لیکن آپ کا بڑا آپ کو حکم دے اس کی آپ نافرمانی کریں تو اس کو آپ کا قصور کہا جائے گا۔ اور جب بھی کوئی قصور کیا جاتا ہے تو اس قصور کی سزا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ قصور کی سزا ہوتی ہے۔ تو جب کوئی انسان حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا قصور ہے، اس کے قصور کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تشریعی احکام میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تشریعی احکام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے اپنے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں۔ اب بندے اگر اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں یعنی قصور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے بدلے میں پھر سزا آتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن تکوینی کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو حکم کیا تھا، اس نے حکم کی خلاف ورزی کری اور اس کے اوپر اس کے نتیجے میں کوئی عذاب آیا، کوئی برائی ہوئی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ایسا تکوینی معاملات میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے آسان الفاظ میں یہ عاجز آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ تکوینی معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جن میں کسی کو قصوروار آپ نہیں ٹھہرا سکتے, دیکھو اس نے یہ قصور کیا تھا اس وجہ سے ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر آپ کیا کہتے ہیں, بھئی اللہ کی مرضی تھی. ٹھیک ہے نا, بس اللہ کی مرضی تھی, ایسا ہونا تھا. ٹھیک ہے, تو تکوینی طور پر کسی کام کا واقع ہو جانا یہ تشریح حکم کو متاثر نہیں کرتا, یعنی تشریح حکم جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے. تو یہی جو ہے, یعنی یہاں پر بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سمجھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے تکوینی طور پر یہ کام کرنا ہے, تو بھئی میں تو وہ کروں نا جو مجھے جو میں صحیح سمجھتا ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا صحیح سمجھتے تھے, کہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم تو دیا نہیں تھا ابھی. دوسرے قلب مبارک میں یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ اگر انہوں نے طلاق دے دی اور پھر زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے ہوا, تو عرب اپنے دستور جاہلیت کے مطابق یہ تانے دیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا, اگرچہ قرآن نے اس دستور جاہلیت کو سورہ احزاب کی سابق آیات میں ختم کر دیا ہے. اس کے بعد کسی مومن کے لیے تو اس کے وسوسے کا بھی خطرہ نہ تھا, مگر کفار جو قرآن ہی کو نہیں مانتے وہ اپنی جاہلانہ رسم یعنی منہ بولے بیٹے کو تمام احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنے کی بنا پر زبان تان دراز کریں گے. یہ اندیشہ بھی حضرت زید رضوانوں کو طلاق دینے سے منع کرنے کا سبب بنا. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے کی وجہ سے زید رضوانوں کو منع کیا. اب یہ منع کرنا اس وجہ سے بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی کم از کم ریکارڈ یہ بات تو آ جائے نا. ٹھیک ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ایسا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسا ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر کوئی شک نہیں تھا. سب سے پہلے مومن کون ہوتے ہیں, سب سے پہلا مومن کون ہوتا ہے, اللہ کا نبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ جو نبی کو بات بتاتے ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے ایمان کس کو لانا ہوتا ہے, نبی کو لانا ہوتا ہے. نبی کو اللہ کی باتوں پر یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو نبی تو شک نہیں کر سکتا نا اللہ کی باتوں کے اوپر, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شک نہیں تھا کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو کہتے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ دینا چاہتے تھے کہ بھئی ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے, تاکہ آن ریکارڈ یہ بات آ جائے کہ بھئی میں نے تو منع کیا تھا. ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کو تک یہ بات پہنچ جائے کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ ایسا نہیں تھا کہ یہ جو ہے وہ چاہتے تھے اپنی کزن سے شادی کرنا, تو اس وجہ سے انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ چلو بھئی وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو چلو ٹھیک ہے طلاق دے دو, اس کو انکریج کریں کہ طلاق دے دو تاکہ میں نکاح کر لوں کیونکہ میں چاہتا تھا نکاح کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ شک جو ہے نا ختم ہو جائے لوگوں کے ذہنوں سے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ تو نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے زید تعالیٰ ان کو اپنے طور پر منع کر دیا. یہ منع کرنا اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں تھا نا, کیونکہ اللہ کا حکم تو آیا ہی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ ابھی خبر دی تھی. ٹھیک ہے, تو اب جب نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید تعالیٰ ان کو منع کیا نا, تو اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے محبوبانہ عطاب, یعنی اللہ تعالیٰ نے محبوبانہ انداز میں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی کیونکہ تربیت اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, ڈائریکٹ شیخ اللہ تعالیٰ تھے, تو شیخ کا کام ہوتا ہے غلطی کے اوپر ٹوکنا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے, اچھا کچھ مرید جو ہوتے ہیں وہ اتنے برے ہوتے ہیں ہر وقت, یعنی کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت جو ہے, تو پھر اس مرید کو جو ہے وہ ذرا اچھی طریقے سے اس کی یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ خوب خوب ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ کرنا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت ماشاءاللہ یعنی سنسیئر ہوتے ہیں اور بات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کبھی کبھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بات کو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں یا کبھی جو ہے وہ عمل کے اندر ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے, تو ایسے مرید کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے, محبوبانہ طور پر بڑے پیار بھرے لہجے میں نا اس کو ٹوکا جاتا ہے اور اس کی اصلاح کی جاتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مرید تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یعنی سب سے بہترین مرید تھے. ٹھیک ہے, اخلاص کی انتہا پر تھے اور عمل کی بھی انتہا پر تھے. تو اللہ تعالیٰ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلاح فرماتے تھے تو محبوبانہ انداز میں اصلاح فرماتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ فرمایا کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, کہ جب تم نے کہا کہ یعنی یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اس سے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, کتنی تمہید باندھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تمہید کہ جس کے اوپر اللہ نے انعام کیا اور انعمتا, اور جس کے اوپر آپ نے انعام کیا, امسک علیہ کا زوجکا, کہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ اپنے پاس روک کر کے رکھو, واتق اللہ, اور آپ نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ, اور آپ اپنے نفس کے اندر یعنی اپنے دل میں چھپا رہے تھے اس بات کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دینی تھی. وتخش الناس, اور انسانوں سے جو ہے وہ آپ یعنی انسانوں کی بات بنانے سے جو ہے وہ آپ ڈر رہے تھے. واللہ احق ان تخشاہ, جبکہ اللہ تعالیٰ ڈرنے کا زیادہ مستحق ہے. ٹھیک ہے, تو تمہید مان کر کے پھر بات کی جاتی ہے ایسے شخص کے ساتھ, ٹھیک ہے, جس نے کہ آپ کو خوش کیا ہو تو اس کے ساتھ ایسے آرام سے بات کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا, تو پھر کیا ہوا کہ یہ ساری تو تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, تو اس وجہ سے آگے پڑھتے ہیں کہ خدا سے ڈرنے کا حکم اس جگہ, یعنی یہ جو ہے نا کہ وہ تخش الناس واللہ احق ان تخشاہ, تو نیچے لکھتے ہیں کہ خدا سے ڈرنے کا حکم اس جگہ اس معنی ہو سکتا ہے کہ طلاق ایک مقبوض اور مکروہ فعل ہے, اس سے اجتناب کریں. اور اس یعنی اللہ بلکہ نبی علیہ السلام نے جو اتق اللہ فرمایا حضرت زید عنہ کو, اس کی بات کر رہے ہیں کہ طلاق ایک مقبوض اور مکروہ فعل ہے, آپ اس سے اجتناب کریں. اور اس معنی سے بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح میں روکنے کے بعد طبی منافرت کی وجہ سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں. یعنی نبی علیہ السلام کے کہنے پر جب زید طلاق نہیں دیں گے اور اپنے ساتھ ہی رکھیں گے ان کو, تو اب ظاہر ہے ان کی جو عادتیں ہیں وہ عادتیں تو ختم نہیں ہو جائیں گی نا, وہ عادتیں تو چلتی رہیں گی. تو ان عادتوں کے نتیجے میں جو زید کے دل میں منافرت پیدا ہوگی تو اس کے اوپر کوئی حد سے یعنی حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے, کوئی ظلم زیادتی نہ کر دیں. تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا اتق اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اپنی جگہ صحیح و درست تھا, مگر من جانب اللہ ہونے والے واقعے کا علم ہو جانے اور دل میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کا ارادہ پیدا ہو جانے کے بعد زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق نہ دینے کی نصیحت ایک طرح کی رسمی اظہار خیر خواہی کے درجے میں تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ جب انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی ہاں اب اس کی شادی فلانے جگہ پر ہونے والی ہے نا, تو اب دل کے اندر خیالات بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جن لوگوں کا رشتہ ہو جاتا ہے کسی جگہ کے اوپر, پتا ہے کہ ہاں بھی اس جگہ آپ کا رشتہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ازدواجی رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ آپ اس سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں, اس سے کوئی کلام نہیں کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی دل کے اندر خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. عورت کے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں, وہ تو باقاعدہ ماشاءاللہ خواب دیکھنا شروع ہو جاتی ہے, اور مرد کے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی سوچنا شروع ہو جاتا ہے. جبھی تو پھر تیاریاں کرنا شروع ہو جاتا ہے, گھر کا انتظام کرنا شروع ہو جاتا ہے, فرنیچر لانا شروع ہو جاتا ہے, کپڑے لانا شروع ہو جاتا ہے, فلانا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے, ابھی وہ آئی نہیں ہے میرے ابھی اس کے پاس. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا ذہن کے اندر خیالات چلنا جو ہے یہ پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ بھئی آپ کا رشتہ ہم نے کر دیا وہاں پر. ٹھیک ہے نا, جب کر دیا تو پھر یہ خیالات ذہن کے اندر شروع ہو گئے. تو اب جو ہے وہ ان کو جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو طلاق نہ دو, تو یہ پھر ایک رسمی اظہار خیر خواہی کے درجے میں بات ہو گئی جو شان رسالت کے مناسب نہ تھی. ٹھیک ہے, یعنی گناہ تو یہ نہیں تھا لیکن شان کے مناسب بھی نہیں تھا, جیسا کہ اور بھی دیگر معاملات کے اوپر سورہ عبس و تولیٰ کے اندر معاملہ جو کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ کوئی گناہ نہیں تھا کہ ان صحابی سے اس وقت بات نہیں کری, کیونکہ وہ دینی مصلحت کی وجہ سے ہی ایسا کیا تھا کہ نابینا صحابی کو اگنور کیا اور جو کافر سردار آئے ہوئے تھے ان سے بات کرتے رہے. اس لیے تو نہیں کہ ان کافر سرداروں کی دولت چاہیے تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, اس لیے تو نہیں کیا تھا نا, دین کی خاطر ہی کیا تھا, ایمان کی خاطر ہی کیا تھا ان کے. اور ان کے ساتھ بات اس لیے نہیں کری کہ بھئی یہ تو اپنا بندہ ہے, اس سے تو بعد میں ہی بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات شان رسالت کے مناسب نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے محبوبانہ عطا فرما دیا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ محبوبانہ عطا فرما دیا, تو کہا کہ خصوصاً اس لیے کہ اس کے ساتھ لوگوں کے تانوں کا اندیشہ بھی شامل تھا, اس لیے آیت مذکورہ میں عطا ان الفاظ میں نازل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. جب من جانب اللہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی خبر مل چکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ارادہ نکاح پیدا ہو چکا جو کہ نیچرل سی بات تھی, طبیعی بات تھی, تو اس ارادے کو چھپا کر ایسی رسمی گفتگو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہیں تھی کی, اور لوگوں کے تانوں کے اندیشے پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈرنے لگے, حالانکہ ڈرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی سے سزاوار ہے. ٹھیک ہے, تو تانوں سے ڈرنا جو ہے نا یہ ایک طبیعی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ کر کے انسانوں سے ڈرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن ایک طبیعی اندیشہ جو پیدا ہو جاتا ہے इंसान हमेशा अवॉइड करता है ऐसे ऐसे मौके को कि जहां पर उसको लोगों के तान सुनने पड़े, ताने सुनने पड़े। ताने एक ऐसी चीज होती है ना, आपने सुना ही होगा या जानती होंगी कि जुबान का जो जख्म होता है वो तलवार के जख्म से भी ज्यादा गहरा होता है। ठीक है, तो जुबान का जख्म लगने आ रहा हो तो आप तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे ना किसी तरीके से। तो इस तरह से नबी अस्सलाम ने भी उसको अवॉइड करने की कोशिश करी। तबी तौर पर नेचुरल रिएक्शन जो होता है उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। उसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। बगैर सोचे समझे एक इमीडिएट एक्शन आपके अंदर होता है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो फरमाया कि लोगों के तानों के अंदेशे पर फरमाया कि आप लोगों से डरने लगे, हालांकि डरना तो आप को अल्लाह ही से सजावार है। अल्लाह ही से यानी चाहिए, सजावार का मतलब मुनासिब है आपके लिए। यानी जब आप को ये मालूम था कि ये मामला अल्लाह ताला की तरफ से होने वाला है, उसकी नाराजगी का इसमें कोई खौफ व खतर नहीं है, तो फिर महज लोगों के तानों से घबरा कर आप के लिए ये गुफ्तगु मुनासिब नहीं थी। ठीक है, देखें अल्लाह ताला कौन है? बड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, बुजुर्ग है यहाँ पर, शेख है यहाँ पर। ठीक है, तो अगरचे के तबीयी तौर पर इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो इन चीजों से घबरा जाता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि शेख जो है वो कहे कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुम घबरा गए तो कोई मसला ही नहीं है, आई विल इग्नोर इट। नहीं, शेख का काम होता है याद दिलाना। फिर भी अगरचे के शेख अच्छी तरीके से जानता है कि ये एक तभी वजह से इसने काम किया है, लेकिन फिर भी जो है ना वो शेख याद दिलाता है, फिर भी जो है वो शेख तंबीह करता है। ठीक है, इसी तरह से ये घरानों के अंदर अक्सर होता है कि जी औरतें जो है वो जल्दी घबरा जाती हैं। ठीक है, औरतें जल्दी घबरा जाती हैं और वो तानों के जो मौके होते हैं उनको अवॉइड करना चाहती हैं, लेकिन शौहर जो है वो फिर भी उनको जानते हुए कि भाई ये औरत है, ये कमजोर है और ये अपने यानी तबीयत से मजबूर है, इस वजह से ये घबरा रही है, लेकिन शौहर फिर भी उसको नसीहतें करता है कि भाई ना घबराओ, ये खाली जबानी ताने ही तो है, ये तो लोग कहते ही ऐसी बातें, तो हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो इसके ऊपर ना बीवी को 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 इसके ऊपर गुस्सा नहीं हो जाना चाहिए कि तुम मुझे कह क्यों रहे हो ऐसी बात, तुम क्यों ऐसी बातें कह रहे हो, तुम खुद जरा करके देखो ना। ठीक है ना, बीवियां किस तरह की बातें करती हैं, अच्छा तुम मुझे नसीहतें कर रहे हो, तुम खुद जरा इस सिचुएशन में जाके देखो, तो फिर खुद जो है वो ये वाला काम करके देखो। ठीक है ना, नाराज हो जाती हैं, ठीक है ना, गुस्सा हो जाती हैं और आगे से उल्टे उल्टे जवाब देना शुरू कर देती हैं। इससे क्या होता है, मामला खराब हो जाता है, शौहर बीवी का मसला खराब हो जाता है, हालांकि दुश्मन कोई और था जिसने के ताने देने थे, उस ताने की वजह से बीवी परेशान हो रही थी। ठीक है, लेकिन वो दुश्मन के साथ दुश्मनी जो है ना, फिर वो मियाँ बीवी के अपने आपस में दुश्मनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि बीवी समझती है कि शौहर को मुझे नसीहत नहीं करनी चाहिए, शौहर को मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। ठीक है, ये गलत है भाई। तुम बेशक आप तबीयत की कमजोर हैं या एक नेचुरल तबीयत हर इंसान में अल्लाह ताला ने रखी है कि वो ताने को पसंद नहीं करता, तो इस वजह से आप घबरा रही हैं, लेकिन शौहर का जो काम है वो उसको करने दें, उसके ऊपर जो है ना वो उल्टा उसके दुश्मन ना बन जाए। मैं उसे समझू हूं दुश्मन जो मुझे समझाए है। ठीक है, ये किसकी सिफत होती है, ये नाफरमानों की सिफत होती है, ये बुरे लोगों की सिफत होती है। मैं उसे समझू हूं दुश्मन जो मुझे समझाए है। ठीक है, समझाने वाले का काम है समझाना, वो समझाएगा, आपका काम यह है कि उसको सुन लें और उसको अपना खैर ख्वाह तस्वर करें कि वो ये खैर ख्वाही में मुझे समझा रहा है। ठीक है, उसके दुश्मन ना बन जाए, वरना फिर आपका और उसका मामला खराब हो जाएगा, आप अपने खैर ख्वाह को मिस कर देंगी, आप अपने खैर ख्वाह से महरूम हो जाएंगी। ये बात याद रखें, खैर ख्वाह से महरूम हो जाना ये बहुत बड़ा लॉस है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। इस वजह से खैर ख्वाह बंदे से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि देखो मैं अपने बंदे की तबीयत से मुझसे ज्यादा कोई वाकिफ हो सकता है, अपने रसूल की तबीयत से मुझसे ज्यादा कोई वाकिफ हो सकता है, तो रसूल ने जो ये काम किया है अपनी तभी वजह से किया है, लेकिन मैं फिर भी समझाऊंगा, मैं फिर भी समझाऊंगा, क्योंकि मैं समझाने वाला हूं, मैं यहां पर शेख की कुर्सी पर हूं, मेरा काम है समझाना, मैं फिर भी समझाऊंगा। अच्छा खामोशी से समझा देते, है, सीक्रेसी में समझा देते, किसी को पता ना लगता, किसी को पता ना लगता भाई अल्लाह और उसके रसूल का मामला है, हमें मालूम होने की क्या जरूरत है, हमें मालूम होने की क्या जरूरत है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे समझाया कि सारी दुनिया को पता लगा कि अल्लाह ने समझाया है, राइट, सारी दुनिया को पता लगा कि नबी ने तबीयी तौर पर ऐसे किया और नबी के शेख ने उसको समझाया, राइट, कुरान में इसको नकल कर दिया और कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली। अब हर इंसान इस कुरान को पढ़ सकता है, ठीक है ना, रहती दुनिया तक इस कुरान को पढ़ा जाता रहेगा, ठीक है। इस वाकये की जो तफसीर ऊपर लिखी गई है, ये सब तफसीर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह और कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह और रूहुल मानी से ली गई है। और आयत तुख्फी फी नफ्सिका मा अल्लाहु मुबदीहि की ये तफसीर के वो चीज जिसको आपने दिल में छुपाया था, वो ये इरादा था कि ज़ैद रज़ियल्लाहु ने तलाक दे दी तो हुक्म इलाही के मुताबिक आप उनसे निकाह कर लेंगे, ये इरादा यानी ये इतला दे दी थी अल्लाह ताला ने। तो ये तफसीर हकीम तिरमिजी, और ये हकीम तिरमिजी वो नहीं है जिन्होंने जामे तिरमिजी की को मुरतब किया है, ये दूसरे बड़े आलम है हकीम तिरमिजी, ये भी तिरमिज के रहने वाले थे, इस वजह से उनको भी हकीम तिरमिजी कहते हैं, इमाम तिरमिजी अलग है। इब्ने अभी हातिम वगैरह मुहद्दिसीन ने हजरत अली बिन हुसैन जैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से नकल की है, जिसके अल्फाज ये हैं कि यानी अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही इतला दे दी थी कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु तलाक देने वाले हैं और इसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आएंगी। और इब्ने कसीर ने इब्ने अभी हातिम के हवाले से ये अल्फाज नकल किए हैं कि जिसका मानी है यानी अल्लाह ताला ने अपनी बीवी अपने नबी को पहले ही बतला दिया था, अल्लाह ताला ने अपने नबी को पहले ही बतला दिया था कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा भी अज़वाज मुतहरात में दाखिल हो जाएंगी। फिर जब हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी शिकायत लेकर आपसे की खिदमत में आए, आपसे फरमाया कि अल्लाह ज़रूर अपनी बीवी को तलाक ना दो, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तो आपसे बता दिया था कि मैं इनसे आपका निकाह करवा दूंगा और यानी करा दूंगा, और आप अपने दिल में इस चीज़ को छुपाए हुए थे जिसको अल्लाह ताला जाहिर करने वाला है। जमहूर मुफस्सरीन ज़ुहरी बकर बिन अल-आला कुशैरी काजी अबू बकर बिन अल-अरबी ने इसी तफसीर को इख्तियार किया है कि जिस चीज़ के दिल में छुपाने का जिक्र किया गया वो बवाही इलाही इरादा निकाह था। इसके खिलाफ जिन रवायात में माफी नफसिक की तफसीर हुब्बे ज़ैनब से मनकूल है, इसके मुतालिक इब्न कसीर ने फरमाया कि हमने इन रिवायात को जिक्र करना इसलिए पसंद नहीं किया कि इनमें कोई रिवायत सही नहीं है, ठीक है, यानी कुछ गलत रिवायात ऐसी भी बन गई थी कि नबी अलैहिस्सलाम ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से मोहब्बत करते थे, ठीक है, तो ये मोहब्बत जो है ना ये जो है आप छुपा रहे थे लोगों से, ठीक है, तो ये फरमा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, ये मोहब्बत का जज्बा नहीं था, ठीक है, कि नाउज़ बिल्ला किसी दूसरे की बीवी के बारे में अपने दिल में मोहब्बत रखना ये एक बुरी कबीह चीज है, ठीक है, किसी दूसरे की बीवी के बारे में अपने दिल में मोहब्बत रखना ये कबीह चीज है, ये बुरी चीज है, तो ये रिवायात जो है ये सही रिवायात नहीं है। बल्कि यहाँ पर छुपाने की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने बता दिया, वही जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है कि पता लग जाए कि फलाने जगह आपका रिश्ता हो गया है, अब आप सोचना शुरू कर देते हैं उसके बारे में, तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, आपके जहन में ताने बाने बनने शुरू हो जाते हैं, इसको मोहब्बत नहीं कहते, इसको मोहब्बत नहीं कहते, ठीक है, उम्मीद है कि बात आपको क्लियर होगी। खुद अल्फाज कुरान से तायीद इसी तफसीर की होती है जो ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अन की रिवायत से ऊपर बयान हुई है, क्योंकि इस आयत में अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि दिल में छुपाई हुई चीज वो थी जिसको अल्लाह ताला जाहिर करने वाला है, और अल्लाह ताला ने जिस चीज को अगली आयत में जाहिर फरमाया वो निकाह है, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ, जैसा कि फरमाया ज़वज ना कहा, यानी अल्फाज से भी दलील मिल गई भाई कौन सी चीज को नबी रसूल से छुपा रहे थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला है, और अल्लाह ताला ने किस चीज को जाहिर किया, ज़वज ना कहा, निकाह को जाहिर किया, तो नबी अलैहिस्सलाम निकाह को छुपा रहे थे, ठीक है, मोहब्बत को नहीं छुपा रहे थे, क्योंकि मोहब्बत को अल्लाह ताला ने जाहिर नहीं किया यहाँ पर, राइट, तो साफ जो है यानी लफ्जी दलील भी मौजूद है। अच्छा, अब लोगों की तानो तशनीश से बचना महमूद है जब तक किसी मकसूद शरई पर असर ना हो, ठीक है, तो ये वैसे तो हेडिंग ही काफी है, تو اس وجہ سے ابھی ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے بلکہ تھوڑی سی ہم اصول فقہ بھی پڑھ لیتے ہیں آج کلاس ختم ہونے سے پہلے. تو اصول فقہ نکالنے صفت الحواشی اور حقیقت اور مجاز کی جو بحث ہے, اگر عبارت تیار کی ہے جس کی باری تھی تو وہ عبارت پڑھ لیں, اور اگر نہیں کی ہے تو بتا دیں تاکہ میں تشریح کرنی اس کی شروع کر دوں. عبارت پڑھنی ہے یا بتائی ہی نہیں تھی جس کس کی باری تھی؟ آپ کی باری تھی. تو بس میں پوچھ رہا ہوں پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے, بس ہاں نام جواب عبارت نہیں بتائی تھی. اچھا تو ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ نے تیار نہیں کری ہے, تو عبارت جو ہے وہ آپ تیار پھر بھی کرنی ہوگی اگلی کلاس کے لیے. تو یہ فصلن فی الحقیقت والمجاز والی جو عبارت ہے یہ شروع کریں, اور پیج نمبر 95 پر جو ہے نا قال محمد رحمہ اللہ, تو یہاں تک یعنی یہ پوری عبارت تیار کر لیں پیج نمبر 95 صفحة الحواشی. ٹھیک ہے, یہ کل کلاس میں ہو جائے گی. ابھی جو ہے ہم ترجمے وغیرہ سے کام چلاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب جو ہے فصل شروع ہو رہی ہے حقیقت اور مجاز سے متعلق. اب تک جو ہم نے پڑھا ہے خاص عام مشترک اور مؤول. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی قرآن کی نظم کی پہلی تقسیم تھی, خاص عام اور مشترک اور مؤول. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ حقیقت اور مجاز اور صریح اور کنایہ ان ان کی ڈسکشن شروع ہو رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ فصل یعنی یہ جو سیکشن ہے کتاب کا, یہ حقیقت اور مجاز کے بیان میں ہے. ہر وہ لفظ جس کو وضع کیا ہو لغت کے وضع کرنے والے نے کسی چیز کے مقابلے میں, تو وہ لفظ اس چیز کے لیے حقیقت ہوگا, اور اگر اس لفظ کو استعمال کیا جائے اس چیز کے غیر میں تو وہ لفظ مجاز ہوگا, حقیقت نہیں ہوگا, عبارت نہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, ابھی عبارت آپ نے تیار کرنی ہے, تو آپ کے بعد جس کی باری ہے وہ اس کو پھر آگے کی عبارت بتائی جائے گی. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کو عبارت جو بتا دیا نا, یہ آپ نے ہی تیار کر کے کل اس کی قرأت کرنی ہے. اگلی عبارت جس کی اگلی باری ہے اس کو بعد میں بتائی جائے گی. تشریح, اس سے پہلے نظم کتاب اللہ کی تقسیم معنی وضعی کے اعتبار سے تھی. اس کی چار قسموں یعنی جو معنی وضع کیا گیا ہوتا ہے کسی لفظ کا, تو اس کے اعتبار سے تقسیم تھی. تو اس کی چار قسموں خاص عام مشترک اور مؤول کی تفصیل گزر چکی ہے. یہ نظم کتاب اللہ کی دوسری تقسیم استعمال فی المعنی کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے, یعنی معنی میں استعمال ہونے کے اعتبار سے, وہاں پر صرف وضع فی المعنی تھا, یہاں پر استعمال فی المعنی ہے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں فرق ہے. اب یہ فرق جو ہے وہ آگے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. لفظ کو معنی میں استعمال کرنے کے اعتبار سے بھی نظم کتاب اللہ کی چار قسمیں ہیں: حقیقت, مجاز, صریح, کنایہ. مصنف رحمۃ اللہ نے پہلی دو قسموں حقیقت مجاز کو ایک فصل میں ذکر کیا ہے, اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں, اور ضد کے بارے میں کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء بے اضدادہا, یعنی اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے دونوں کو پہچاننے کے لیے ایک ہی فصل میں ذکر کر دیا. ٹھیک ہے, جو آپ میں سے بیانات سنتے ہیں اساتذہ کی تو ان کو یاد ہوگا کہ یہ ٹاپک جو ہے وہ کئی دفعہ بیانات میں آ چکا ہے کہ کسی بھی چیز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, اس کی حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے اس کی ضد کو دیکھنا پڑتا ہے. جب تک اس کی ضد کو نہ دیکھیں تو اس وقت تک اس کی حقیقت سمجھ میں ہی نہیں آتی. جیسے دن کی حقیقت رات کو دیکھے بغیر صحیح معنوں میں سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ عربی زبان کا ایک مقولہ بھی ہے, تعرف الاشیاء بأضدادها, اشیاء کو اس کی. تو اس وجہ سے حقیقت اور مجاز دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. سب سے پہلے حقیقت اور مجاز کا لغوی معنی سمجھیں, پھر مصنف رحمۃ اللہ کا ذکر کردہ اصطلاحی معنی سمجھیں گے. تو لفظی تحقیق ہو رہی ہے حقیقت اور مجاز کی. تو فرماتے ہیں کہ حقیقت کا لغوی معنی ہے اپنے معنی میں ثابت ہونے والا لفظ یا اپنے معنی میں ثابت کیا گیا ہوا لفظ. ٹھیک ہے, یعنی اسم فاعل یا اسم مفعول. ثابت کیا, ثابت ہونے والا لفظ یہ اسم فاعل والا معنی ہوگا, اور ثابت کیا گیا ہوا لفظ یہ اسم مفعول والا معنی ہوگا. اس لیے کہ حقیقتن یہ فعلیتن کے وزن پر ہے. تو حقیقت میں جو آخر میں تا ہے نا, یہ اصل میں تائے مربوطہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اس لفظ کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ تائے مربوطہ ہے. لیکن یہ جو تائے مربوطہ ہے نا, یہ مؤنث والی تا, یعنی اس کا معنی مؤنث والا معنی نہیں ہے بلکہ اس کا کچھ اور معنی ہے. ٹھیک ہے, وہ معنی جو ہے وہ کہیں اور پڑھا تھا, ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن یہ تا جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس کے حروف اصلی کون سے ہیں؟ ہا قاف قاف حقا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ یعنی ضرب یضربو کے وزن پر ہے. حقا یحقو حقق یحققو. ٹھیک ہے, جو کہ یعنی ادغام ہو کر کے حقا یحقو بن جاتا ہے. تو حقا یحقو مصدر ہے حقا و حقیقتا, یہ دونوں اس کے مصدر آتے ہیں. ثلاثی مجرد کے باب کئی لفظ ہیں. ٹھیک ہے, تو حقیقتا جو ہے وہ اس پر ہوا بمانی ثابت ہونا. تو حقیقت کا معنی ہوگا اللفظ ثابت فی محلہ, وہ لفظ جو اپنے محل یعنی معنی میں ثابت ہو. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو حقیقتا تو مصدر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اسم فاعل کیسے بنا؟ یہ مصدر الگ چیز ہوتی ہے, اسم فاعل الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حقیقتن لفظ ہے نا, یہ مصدر تو ہے لیکن یہ فعیلتن کے وزن پر بھی ہے, اور فعیلتن جو ہے نا یہ اسم فاعل کے اوزان میں سے بھی ہے. ٹھیک ہے, اسم فاعل کا جو وزن ہوتا ہے وہ فعیلتن بھی ہوتا ہے. اوکے, تو اس طریقے سے یہ لفظ حقیقتن جو ہے وہ اسم فاعل بھی بنا. اوکے, مصدر تو بنا ہی بنا لیکن اسم فاعل بھی بنا. ٹھیک ہے, فعیلتن کے وزن پر ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یعنی فعیلتن کا جو وزن ہوتا ہے وہ اسم فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اچھا, تو اس طرح سے یہ اسم فاعل ہوا. اسم فاعل کا مطلب ترجمہ کیا بنے گا؟ کہ اللفظ ثابت فی محلہ, وہ لفظ جو اپنے محل یعنی معنی میں ثابت ہو. محل کا مطلب معنی, لوکیشن, پلیس. اچھا, اور اگر حقیقتاً کا مصدر مبنی للمفعول کے معنی میں ہو تو معنی ہوگا اللفظ المثبت فی محلہ. ٹھیک ہے, تو اگر اس کو مبنی للمفعول یعنی مفعول کے اوپر اس کو مبنی کیا جائے, بنا کیا جائے اس کا مفعول کے اوپر, بنا کرنا. ٹھیک ہے, تو مفعول کے اوپر اگر اس کو بنا کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا اللفظ المثبت فی محلہ, وہ لفظ جسے اپنے محل میں ثابت کیا گیا ہو. تو یعنی بنا علی المفعول جو ہے نا, اس کا مطلب یہ ہو, اس کو اس طرح سے کہیں گے کہ حقیقت جو ہے وہ اصل میں محقوقہ, محقوقن, حق یحقو حقیقتن فہو حاقن. ٹھیک ہے, وحق یحقو حقیقتن فہو محقوقن. اسم مفعول کا صیغہ کیا بنے گا؟ محقوقن. ٹھیک ہے, تو حقیقتن بمانے محقوقتن. ٹھیک ہے, یہ فرما رہے ہیں.
حقیقتن بمانی محقوقتن، ٹھیک ہے؟ تو خیر یہ تو ہو گئی لغوی تحقیق، جتنی بھی آپ کے سمجھ میں آئی ہو غنیمت سمجھیں اس کو انشاءاللہ. ویسے اتنا مشکل تو نہیں ہے، جو لکھا ہوا ہے اتنا بھی میرے خیال میں کافی ہے. مجاز کا جو لفظ ہے اس کا لغوی معنی کہ وہ لفظ جو اپنے معنی سے پھرنے والا ہو یا وہ لفظ جو اپنے معنی سے پھیرا گیا ہو. تو مجاز کے لفظ میں بھی اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں کے مفہوم پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی جازا یجوزو جوازن و مجازن کا مصدر میمی ہے. بمعنی جائز ہونا یا تجاوز کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جس مصدر کے ساتھ میم لگا ہوا ہو اس کو مصدر میمی کہتے ہیں. یہاں معنی ثانی مراد ہے یعنی مجازن، تو یعنی تجاوز کرنے والا، ایکچولی جائز ہونا نہیں بلکہ تجاوز کرنے والا معنی ہے یہاں پر. اس مصدر میں بھی دو احتمال ہیں، اگر مبنی للفاعل ہو یعنی فاعل پر اگر اس کو بنا کریں، اس کو کنسٹرکٹ کریں فاعل کے اوپر، تو اللفظ الجائز عن محلہ، وہ لفظ جو اپنے معنی سے تجاوز کرنے والا ہو اپنے محل سے، محل میننگ معنی، محل سے تجاوز کرنے والا ہو اس کو مجاز کہتے ہیں. اور اگر مبنی للمفعول کریں تو اللفظ المجوز بھی عن محلہ، یعنی وہ لفظ جسے اپنے معنی سے پھیر دیا گیا ہو یا ہٹا دیا گیا ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ مجاز ظرف زمان ہو بمعنی تجاوز کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک ممکن ہے کہ ظرف زمان ہو. بہرحال اپنے معنی سے تجاوز کرنا یعنی جو اس کا اصل محل وقوع ہے، محل وقوع یا معنی ہے، یہ اس سے ہٹ کر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا اپنے محل وقوع سے ایک کنیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں کہ کسی بھی ہٹی ہوئی چیز کو آپ کہہ دیں کہ جی یہ مجاز ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اس ہٹی ہوئی چیز کو مجاز کہیں گے کہ جس کا اپنے مقام سے، اپنے محل سے کوئی رشتہ بنتا ہو، کوئی رشتہ بنتا ہو، ٹھیک ہے؟ اس رشتے کے بغیر وہ مجاز نہیں کہلائے گا. تو حقیقت کی اصطلاحی تعریف، کل لفظ وضعہ واضع اللغۃ بے، اچھا تو میں عبارت پڑھ رہا ہوں تو خیر ہے، بے اضاء شیء فہو حقیقت لہو، ہر وہ لفظ جس کو لغت کے وضع کرنے والے نے کسی شے یعنی معنی کے مقابلے میں وضع کیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو معنی بھی کہہ رہے ہیں شے بھی کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وضع کیا گیا ہو تو وہ لفظ اس شے یعنی معنی کے لیے حقیقت ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے لفظ اسد کو لغت عرب کے واضح کرنے والے نے لفظ شیر کے مقابلے میں وضع کیا ہے. جب یہ شیر کے معنی میں استعمال ہو تو یہ لفظ شیر کے معنی میں حقیقت ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب دیکھیں، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو ہم نے خاص میں بھی پڑھا تھا کہ لفظ وضع لمعنی معلوم، ٹھیک ہے؟ کہ وہ لفظ جو ہے جو کہ ایک معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اس کو خاص کہتے ہیں، تو بھائی وہی بات تو آپ حقیقت کے لیے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، فرق یہ ہے کہ جب یہ شعر کے معنی میں استعمال ہو تو یہ لفظ شعر کے معنی میں حقیقت کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تھوڑا سا مثالوں سے ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ استعمال ہونے کا کیا مطلب ہے، کیا فرق ہے ان دونوں میں. تو مجاز کی تعریف بھی پہلے پڑھ لیں کہ ولو استو میں ملا فی غیر یکون مجاز لا حقیقتا، یعنی لفظ کو اس شے کے غیر یعنی کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو وہ لفظ مجاز ہوگا. جیسے اسد کو بہادر آدمی کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ لفظ بہادر آدمی کے معنی میں مجاز ہوگا. ان کی تعریف آسان الفاظ میں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ لفظ کو اپنے معنی موضوع لغو میں استعمال کیا جائے تو وہ حقیقت ہے، جیسے اسد بمعنی شیر، ٹھیک ہے؟ لفظ اسد کو جب آپ استعمال کرتے ہیں شیر کے لیے تو کہیں گے کہ یہ یعنی اس کی حقیقت شیر ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ اسد کی حقیقت شیر ہے. اور اگر اس لفظ کو معنی موضوع لغو کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے تو وہ مجاز ہے، جیسے اسد بمانی بہادر آدمی، ٹھیک ہے؟ تو اسد کو جب بہادر آدمی کے لیے استعمال کیا جائے تو کہیں گے کہ یہ بہادر آدمی میں مجاز ہے، لفظ اسد بہادر آدمی میں مجاز ہے یا بہادر آدمی کے لیے مجاز ہے. اب حقیقت مجاز کی ذرا مزید تفصیل سنیے. تو یہ اسد اور یعنی اسد بمانی شیر اور اسد بمانی بہادر آدمی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مثال کلیئر ہے؟ اس مثال کے بارے میں کوئی سوال؟ اسد کے لیے استعمال کیا جائے تو کہیں گے کہ یہ اسد کے لیے حقیقت ہے، اور اگر بہادر آدمی کے لیے استعمال کیا جائے تو کہیں گے کہ یہ لفظ بہادر آدمی کے معنی میں مجاز ہے یا بہادر آدمی کے لیے مجاز ہے.
अच्छा, अब इसकी मजीद तफसील सुने कि इतनी बात तो आपने मंतक में पढ़ी है, आपने तो मंतक नहीं पढ़ी, लेकिन इतनी ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं है मंतक की, तो बस जाहिर सी बात है इंशाल्लाह इन अल्फाज से आपको बात समझ आ जाएगी कि वजह की तीन किस्में हैं। यानी जब किसी चीज को किसी के लिए कॉइन किया जाता है ना, अंग्रेजी में वजह करने को कहते हैं कॉइन, दिस वर्ड वॉज कॉइंड फॉर दिस पर्पज, ठीक है। तो वजह की तीन किस्में होती हैं, यानी कॉइनिंग की तीन किस्में होती हैं, वजह लफ्जी, वजह अकली और वजह तबई। तो हजरत, वजह का वैसे लफ्जी मानी क्या होता है, रखना, ठीक है ना, किसी चीज को किसी जगह पर रखना, उसको वजह करना कहते हैं। हजरत फुकहा वजह लफ्जी से बहस करते हैं और वजह अकली और वजह तबई से मंतकी लोग बहस करते हैं, ठीक है। यानी मंतक में ना वजह लफ्जी और सॉरी वजह अकली और वजह तबई की डिस्कशन बहुत होती है, और फिका के अंदर अकली और तबी की डिस्कशन नहीं होती, वो सीधे सीधे लफ्जी की डिस्कशन होती है। वजह लफ्जी के एतबार से वाज़ह की तीन किस्में बनती हैं, वाज़ह लुगत होगा, यानी लुगत होगी हम कहते हैं, या शरीयत होगी, या उर्फ होगा, ठीक है। या तो लुगत जो है वो किसी चीज को, वो यानी डिक्शनरी किसी लैंग्वेज की जो होती है, जिसको कि कहते हैं कि लैंग्वेज की फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो उसकी डिक्शनरी से मिलती है, लुगत से मिलती है, डिक्शनरी, ठीक है। वो चाहे शक्ल यानी किताबी शक्ल में हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो डिक्शनरी का मतलब जरूरी नहीं है कि किताबी शक्ल में जो चीज होती है उसको डिक्शनरी, बल्कि का मतलब ये है कि जो उस जुबान के जो अदीब होते हैं, उस जुबान के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, वो उस जुबान को कैसे बोलते हैं, इसी को लुगत कहते हैं, एक्सपर्ट्स को, ठीक है। मिसाल के तौर पर उर्दू जुबान जो है वो लखनऊ में भी बोली जाती है, देहली में भी बोली जाती है, और हैदराबाद में भी बोली जाती है, बिहार में भी बोली जाती है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहाँ होते हैं, हैदराबाद और बिहार वालों को एक्सपर्ट्स नहीं कहा जाता, लखनऊ और देहली वालों को एक्सपर्ट्स कहा जाता है, ठीक है, कि भाई वो स्टैंडर्ड है, लखनऊ की उर्दू और देहली की उर्दू ये स्टैंडर्ड उर्दू है, और बिहार और ये हैदराबाद की उर्दू ये नॉन स्टैंडर्ड उर्दू है, ठीक है। तो जो लुगत कहलाएगी ना, लुगत जो है वो यानी हैदराबाद की उर्दू लुगत वाली उर्दू नहीं कहलाएगी, बल्कि लखनऊ की उर्दू जो है वो लुगत वाली उर्दू कहलाएगी, ठीक है। तो फरमाया कि वाज़े लुगत, तो अगर लफ्ज का वाज़े लुगत हो तो उसको हकीकत लुगवी कहते हैं, और शरीयत हो तो हकीकत है शरी कहते हैं। शरीयत कहाँ से आती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आती है, रसूल के जरिए से, उसको शरीयत कहते हैं। अच्छा, उर्फ हो तो हकीकत उर्फ ही कहते हैं। अब ये उर्फ क्या चीज होती है, उर्फ कह सकते हैं कि जिसको स्ट्रीट लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना, जो गलियों और सड़कों के ऊपर जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो लोगों में मारूफ हो जाती है, ठीक है, इसको उर्फी लैंग्वेज कहते हैं। ये एक्सपर्ट्स की लैंग्वेज नहीं होती, ये अवाम की लैंग्वेज होती है। इनके मुकाबले में मजाज की भी तीन किस्में होंगी, मजाज लगवी, मजाज शरई और मजाज उर्फी। अब हर एक की तारीफ समझें। अगर लुगत ने लफ्ज को एक मानी के लिए वजह किया, एक अगर लुगत ने लफ्ज को एक मानी के लिए वजह किया है और लफ्ज उसी मानी में इस्तेमाल हो तो उसको हकीकत लुगवी कहते हैं, ठीक है, यानी उसकी लुगवी हकीकत कहेंगे, और अगर वो लफ्ज किसी दूसरे मानी में इस्तेमाल हो तो उसको मजाज लुगवी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी एक्सपर्ट्स ही ने उसको हकीकत के अलावा किसी मानी में इस्तेमाल किया तो उसको मजाज लुगवी कहना कह देंगे। जैसे लफ्ज असद को लुगत ने हैकल मखसूस, हैकल कहते हैं एक फॉर्म को, ठीक है, जैसे हैकल, हैकल सुलेमानी, उस सुलेमान अलैहि सलाम ने जो बैतुल मुकद्दस की इमारत बनाई थी ना, तो वो इमारत को हैकल नहीं कहते, बल्कि एक फॉर्म बनाई थी उन्होंने, ठीक है ना, जो कि एक जरा इबादत खाने की शक्ल वगैरह होगी, तो उसको हैकल सुलेमानी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फॉर्म जो है वो किसी इंसान की भी हो सकती है, किसी किसी दरिंदे की भी फॉर्म हो सकती है। तो एक हैकल मखसूस, एक मखसूस फॉर्म जिसको कि हम अपनी जुबान में शेर कहते हैं,
لفظ اسد کو لغت نے اس ہیکل مخصوص کے لیے وضع کیا ہے، اس معنی میں استعمال ہو تو یہ حقیقت لغوی ہے، اور اگر اسد بہادر معنی کے معنی میں استعمال ہو تو یہ مجاز لغوی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بہادر معنی کہنا یہ کوئی اسٹریٹ لینگویج نہیں ہے، بلکہ ایکسپرٹس ہی اسد کو بہادر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ مجازن استعمال کرتے ہیں، حقیقتا استعمال نہیں کرتے اسد کو بہادر آدمی کے معنی میں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس کو مجاز لغوی کہیں گے، بہادر آدمی کا معنی۔ اگر لفظ کو شریعت نے ایک معنی کے لیے وضع کیا ہے اور لفظ اسی معنی میں استعمال ہو تو اس کو حقیقت شرعی کہیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو مجاز شرعی کہتے ہیں، جیسے لفظ صلات کو شریعت نے ارکان مخصوصہ کے لیے وضع کیا ہے، اس معنی میں استعمال ہو تو حقیقت شرعی ہے، یعنی جس کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں، تو اگر لفظ صلات کو آپ نماز کے معنی میں استعمال کریں تو وہ حقیقت شرعی کہلائے گا، اور اگر رحمت وغیرہ کے، رحمت یا دعا، ٹھیک ہے، دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ صلات، رحمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی لیکن شریعت ہی کا وضع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ جو صلوات بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، رحمت بھیجنا ہوتا ہے، اور جو نبی اور جو فرشتے بھیجتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ یعنی وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرنے، مزید درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی شریعت ہی کی طرف سے وضع کیا گیا نا، لیکن یہ حقیقی معنی شریع حقیقی معنی نہیں کہلائے گا، تو اس وجہ سے نماز کا معنی جو ہے وہ حقیقت شرعی کہلائے گا، اور اگر رحمت وغیرہ کے معنی میں استعمال ہو تو مجاز شرعی کہلائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مجاز شرعی کے ساتھ حقیقت لغوی جمع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مجاز شرعی کے ساتھ حقیقت لغوی بھی جمع ہو سکتی ہے، جیسے لفظ صلات کو لغت نے رحمت کے معنی کے لیے بھی وضع کیا ہے، بھائی ڈکشنری کے اندر بھی صلات کا معنی جو ہے نا وہ رحمت ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں کامن یعنی جمع بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ حقیقت لغوی ہے، لیکن شریعت نے اس معنی کے لیے وضع نہیں کیا، اس لیے یہ مجاز شرعی ہے، یعنی اس معنی کے لیے وضع نہیں کیا، استعمال کیا ہے وضع نہیں کیا، ٹھیک ہے، مجازی طور پر استعمال کیا ہے، اس وجہ سے یہ مجاز شرعی ہے، صلات کو رحمت کے معنی میں لینا یہ مجاز شرعی کہلائے گا، لیکن چونکہ لغت نے اس کو وضع کیا ہے لفظ صلات کے لیے رحمت کو وضع، یعنی رحمت کے لیے لفظ صلات کو وضع کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ حقیقت لغوی بھی ہے، مجاز شرعی بھی ہے، حقیقت لغوی بھی ہے۔ اگر لفظ کو عرف نے ایک معنی کے لیے وضع کیا ہو اور لفظ اسی معنی میں استعمال ہو تو اس کو حقیقت عرفی کہتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو مجاز عرفی کہتے ہیں، جیسے لفظ دابہ کو عرف نے ذات قوائم الاربعہ یعنی چوپائی کے لیے وضع کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لوگ جو ہے نا وہ لفظ دابہ کو چوپائی کے لیے بولتے ہیں، اگر اس معنی میں استعمال ہو تو یہ حقیقت عرفی ہے، اور اگر کسی دوسری چیز جیسے مکھی چونٹی وغیرہ کے لیے استعمال ہو تو اس کو مجاز عرفی کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی چوپایوں کے لیے لوگ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ اسٹریٹ لینگویج کہلاتی ہے نا، عرف جو ہے وہ اسٹریٹ لینگویج کو کہتے ہیں، تو لوگ عوام الناس یہ لفظ دابہ کو چوپائے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چوٹی وغیرہ ان کی چار ٹانگیں نہیں ہوتی، وہ چوپائے میں تو نہیں آتی نا، اور مکھی جو ہے وہ تو ویسے بھی اڑنے والی چیز ہوتی ہے، تو اگر لفظ دابہ کو چوٹی مکھی وغیرہ کے لیے استعمال کریں تو اس کو مجاز عرفی کہیں گے، یعنی عوام اگر اس کو چوٹی مکھی وغیرہ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس کو مجاز عرفی کہیں گے، یعنی اس عمل کو مجاز عرفی کہیں گے، لیکن اس کو حقیقت لغوی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ جو مجاز عرفی ہے یہ حقیقت لغوی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے پیچھے ہوا تھا نا کہ مجاز شرعی جو ہے وہ حقیقت لغوی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے مجاز عرفی بھی جو ہے وہ حقیقت لغوی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، اس لیے کہ لغت نے لفظ دابہ کو کل ما یدب علی الارض، یعنی زمین پر چلنے والی ہر چیز کے لیے وضع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو لغت کے اعتبار سے دابہ جو ہے وہ ہر چلنے والی چیز کے لیے جمع وضع کیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ چیز جو کہ اپنی جگہ سے موو کرتی ہے اس کو کہتے ہیں چلنا. پلانٹس کے لیے دابہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ پلانٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ سے موو نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جمادات کے لیے، پتھروں، پہاڑوں، ان کے لیے دابہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنی جگہ سے موو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ادروائز ہر موو ہونے والی چیز، چاہے وہ انسیکٹ کنگڈم سے ہو، ریپٹائلز میں سے ہو، یا ایمفیبینز میں سے ہو، یا پرندوں میں سے ہو، یا انسانوں میں سے ہو، یہ وہ سارے کے سارے دابہ کہلاتے ہیں لغت کے اعتبار سے. لیکن عرف نے اس کو چوپائے کے لیے وضع کیا ہے اور مکھی چوپایا نہیں ہے، اس لیے اس کو مجاز عرفی کہیں. مصنف رحمۃ اللہ نے حقیقت کی تعریف میں وضعہ واضع اللغت ہی فرمایا ہے کہ بھئی لغت کو واضح کرنے والے نے وضع کیا اس کو. تو واضح کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے اختصار کی وجہ سے حذف کر دیا ہے. واضح کی دو قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ شریعت اور عرف. ٹھیک ہے، اب یہ میرے سمجھ میں ایکچولی نہیں آیا سیریسلی کہ یہ واضح کی دو قسمیں کہہ رہے ہیں جبکہ واضح کی تین قسمیں ہونی چاہیے نا. لغت کی طرف چلی گئی، لغت، شریعت اور عرف تین ہونی چاہیے. اب کیا اس میں حکمت ہے یا تو ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے لکھنے میں، دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو آج کی کلاس ہو گئی. عبارت جو ہے وہ انابیہ صاحبہ آپ نے ہی تیار کرنی ہے کہ حقیقت و مجاز کی ابتدا سے لے کر کے 90 پیج سے لے کر کے 95 پیج تک، اس کے بعد اے سے پھر انجمن صاحبہ کا نام آتا ہے. آپ پتہ نہیں کلاس لے پائیں گی کہ نہیں، اگر لے رہی ہوں گی تو آپ کے لیے جو عبارت ہوگی وہ پھر پیج نمبر 98 سے.
السلام علیکم حضرت.
ہاں جی، وعلیکم السلام. سنا
حضرت، ثنا بات کریں. حضرت لاسٹ ٹائم ہدا نے کی تھی تو میں موجود نہیں تھی، تو اس لیے تو نیکسٹ ٹرن میری بنتی ہے، تو انابیا کو شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو اس وجہ سے انہوں نے بولا.
اچھا ٹھیک ہے. ہاں وہ جو لسٹ ہے نا آرڈر کی، تو وہ پہ یا تو آپ لوگ دوبارہ شیئر بھی کر لیں شاید اس کو. ٹھیک ہے، تو پھر اگر ان کی بنتی ہے تو آپ. ٹھیک ہے چلے، خیر اس کے بعد جس کی بنتی ہے تو وہ، یا پھر سمیرا صاحب کی بنتی ہوگی اس کے بعد، تو ان کی جو عبارت میں بتا رہا تھا تو وہ 102 پیج تک عبارت ہے، زیادہ ہو جائے گی. خیر کم از کم پیج نمبر 98 کی عبارت کو تیار کر لیں، تشریح کافی زیادہ ہے تو 98 والی تو کر لیں کم از کم، یعنی شمیرہ صاحبہ 98 والی کرنا، سنا صاحب آپ 95. ٹھیک ہے، السلام علیکم.